السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، جیسے کہ ہمارے علم میں ہے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج آٹھویں محرم میں ہم داخل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اسی مناسبت سے آج کی نشست میں جیسے کہ اعلان ہوا ہے محرم الحرام کی جو فضیلت ہے، اسی طرح اس میں عاشورہ یعنی دسویں محرم کی جو اہمیت ہے خصوصاً اس کا بھی تذکرہ ہم سمجھیں گے. اور شہادتیں اس مہینے میں ہوئی ہیں تو شہادت کی حقیقت دین اسلام میں انشاءاللہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی، اور قرآن کا فلسفہ شہادت وہ کیا ہے خاص طور پر یہ بات بھی ہم سمجھیں گے. اور اس محرم الحرام میں اس مہینے میں بعض کچھ منکرات ہیں، منکرات محرم، انشاءاللہ اس سے بھی ہم آگاہی حاصل کریں گے کہ تاکہ ان منکرات سے ہم خود بھی بچ سکیں، دوسروں کو بھی بچا سکیں، اور جو کرنے کے اصل کام ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر وہ رہے. لیکن یہ بات تو ہمارے علم ہے کہ انسانی تاریخ میں دو کیلنڈر ہیں کہ جو کہ رائج ہیں، یعنی ایک قمری کیلنڈر ہے اور ایک شمسی کیلنڈر ہے. اور یہ جو نظام شمس و قمر ہے یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہیں، اور یہ سورج اور چاند دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں. قمری سال کو ہم سن ہجری یا اسلامی سال سے بھی تعبیر جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بعض اسلامی عبادات جیسے کہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ قمری سال سے ہے، اسی اسلامی کیلنڈر سے ہے، ہجری سال سے ہے. اسی طرح جو شمسی سال ہے اس سے بھی بعض عبادات ہیں کہ جن کے اوقات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. یعنی جیسے نماز کے اوقات ہیں، ہم مغرب کب پڑھتے ہیں؟ کہ جب چاند غروب ہوتا ہے یا سورج غروب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات، اسی طرح سحر و افطار کے کچھ اوقات، اور اسی طرح جو ہے وہ مناسک کے حج میں بھی بعض امور ہیں کہ جو اسی شمس کے ساتھ، سورج کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک قمری سال کا تعلق ہے، جو قمری مہینے ہیں اس کی تعداد یہ 12 اسی دن سے مقرر کی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ جب آسمان اور زمین وہ تخلیق کیے گئے. اور اسی ذیل میں ابتدا میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، 36 کی جو تلاوت کی گئی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ اللہ کی تقویم میں، اللہ کے نظام میں وہ 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، اور یہ قمری سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کی ترتیب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس دن سے ہے کہ جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 12 مہینے اسی دن سے مقرر ہو گئے کہ جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کسی اہم واقعے کی مناسبت سے اپنی جو بھی تواریخ ہیں یا تاریخ ہیں اس کو یاد رکھتے تھے، کسی اہم واقعے کی مناسبت سے اپنی تاریخیں وہ یاد رکھتے تھے. تو مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ دوم ہیں، ان کی خلافت میں سالوں کی جو تقویم ہے اس کا آغاز کیا واقعہ ہجرت سے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ہجرت کے واقعے سے یہ قمری سال کا آغاز کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہجرت, اس کا سن کر مسلمانوں کے اندر ایک بلند ہمت ہی اور دین کی خاطر محنت اور مشقت برداشت کرنے کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو. جبکہ اگر اس کے برعکس کسی کی پیدائش کے دن سے یعنی میلاد سے جو ہے وہ ابتدا کی جاتی تو ان طرح کی اس طرح کی چیزوں میں لہو و لعب میں اور غفلت کا ایک خدشہ ہے کہ جو کہ اس کا امکان زیادہ رہتا. اسی طرح اگر کسی کی وفات کے دن سے سال کا آغاز کیا جاتا وفات سے تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں پھر غم صدمہ اور ایک بزدلی ہے کہ جو کہ اندر وہ پیدا ہونے کا خدشہ تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اہل ایمان نے پھر اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز کیا ہے وہ واقعہ ہجرت سے وہ کیا. اور ہجرت مدینہ یعنی کیا یہ گیا کہ ہجرت مدینہ کا جو سال ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس سال کو پہلا سال وہ قرار دے کر اور ہجرت سے پہلے کے تمام سالوں کو جو ہے وہ زیرو کر دیا گیا. اور آج الحمدللہ ہم 1447 اب ہجری میں وہ داخل ہو چکے ہیں. اور اس جو اسلامی کیلنڈر ہے قمری سال جسے ہم ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں, تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو مہینوں کی ترتیب ہے پہلا کون سا دوسرا کون سا اور پھر 12 مہینوں کی جو ترتیب ہے وہ یعنی اسی ترتیب پر رہنے دی کہ جو کہ ایک سابقہ نظام عربوں کے ہاں جو وہ چلا آ رہا تھا کہ تاکہ سابقہ نظام بھی اپنی اصل حالت میں وہ برقرار رہ سکے باقی رہ سکے. یعنی قمری سال کا جو آغاز ہے وہ کون سے مہینے سے ہوتا ہے؟ وہ محرم الحرام کے مہینے سے وہ رہنے دیا. بہرحال یہ ہے کہ یہ 12 مہینے قمری سال میں ان میں 4 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ محترم مہینے ہیں. اور اس کا بھی تذکرہ اسی آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آگے جا کے وہ بیان ہوا کہ منہا اربعات حرم, کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں کہ جن میں جنگ و جدال کو ممنوع قرار دے دیا گیا. اور یہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا عربوں کے ہاں کہ ان 4 مہینوں کی جو حرمت ہے اس کا وہ پاس رکھتے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ ذالک الدین القیم, یہ بالکل سیدھا دین. تو بہرحال یہ 4 مہینے ہیں اور ان کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے کہ یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کا تعین جو ہے وہ پھر احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے. یعنی محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں, 4 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام, اور اسی سے قمری سال کا آغاز بھی ہوتا ہے. پھر 7واں مہینہ آتا ہے حرمت والا اور وہ رجب کا مہینہ ہے. اس کے بعد 11واں مہینہ آتا ہے ذوالقعدہ کا مہینہ, وہ بھی حرمت والا ہے. اور پھر آخری مہینہ جو ذوالحجہ کا ہے وہ بھی حرمت والا ہے. لہذا محرم, رجب, ذیقعد, ذوالحج یہ 4 مہینے ہیں کہ جو کہ حرمت والے ہیں. یہ بخاری کی روایت میں ان مہینوں کا تعین بھی ہو جاتا ہے. یعنی سال کا پہلا مہینہ قمری سال کا وہ بھی حرمت والا ہے, اور آخری مہینہ بھی ذوالحجہ کا وہ بھی حرمت والا ہے. باقی محرم الحرام کی فضیلت ایک اور اعتبار سے بھی ہے, اور وہ ہے مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر اللہ المحرم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد, رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے اس مہینے یعنی ماہ محرم کے. تو رمضان کے روزوں کی یعنی فضیلت کے بعد پھر محرم الحرام کے روزے ہیں کہ جو کہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افضل قرار دیے. اچھا, اب اس محرم الحرام میں ایک دن بڑا اہمیت کا حامل ہے, وہ ہے عاشورہ. یہ عشر سے نکلا, اور عربی میں عشر جو ہے وہ 10 کو کہتے ہیں, یعنی 10 محرم الحرام. اس کی بھی جو ہے وہ خاص اہمیت ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. دیکھیں, ایک تو غلط فہمی ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی اہمیت. اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ غلط العام ہے معاملہ کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ واقعہ کربلا سے, حالانکہ ایسا نہیں. واقعہ کربلا آپ نوٹ کیجئے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال کے بعد, یہ واقعہ سن 61 ہجری میں یہ پیش آیا. اور یہ عاشورہ کی جو بھی اہمیت ہے دس محرم الحرام کی وہ تو اس سے پہلے کی شریعت ہے، اور کئی واقعات ہیں کہ جو کہ دس محرم الحرام کو وہ پیش آئے انسانی تاریخ میں، اور احادیث مبارکہ میں صحیح روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ بھی یہ عاشورہ کا دن تھا، دس محرم الحرام. اسی طرح سے ایک جلیل القدر نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو درجات عالیہ پر فائز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ بھی دن کون سا تھا؟ دس محرم الحرام. اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی، وہ طوفان نوح آیا تھا، نافرمان قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، اور جو بھی ایمان لانے والے مٹھی بھر تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور طوفان جیسی موجیں ہیں کہ جو کہ اٹھ رہی تھیں بڑی بڑی، لہٰذا اس میں وہ کشتی چلی ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے بنائی، اہل ایمان اس میں سوار تھے، لہٰذا وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کے رکی. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ دن کون سا تھا کہ جب یہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی؟ وہ بھی دس محرم الحرام. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے جو آگ جلائی تھی اور اس میں ڈھکیلا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور آتش نمرود وہ سرد ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ بھی دن کون سا تھا؟ وہ بھی دس محرم الحرام. اسی طرح سے جلیل القدر نبی ہیں یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ پوری سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، اور ان کی قید خانے سے رہائی بھی کس دن ہوئی ہے؟ وہ بھی دس محرم الحرام کو ہوئی. اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی، تو لہٰذا بینائی ان کی واپس لوٹی ہے، وہ بھی پورا واقعہ سورہ یوسف میں آتا ہے، تو وہ بینائی لوٹی یعقوب علیہ السلام کی، وہ بھی دس محرم الحرام کا وہ دن ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی گئی، اس کی تفصیل تو ابھی آگے بھی آ گئی، تو لہٰذا یہ بھی دن کون سا ہے؟ یہ بھی دس محرم الحرام. اور روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع آسمانی ہوا ہے وہ بھی کون سا دن ہے؟ یعنی روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا کہ جب ان کو شہید کرنے کا یعنی منصوبہ بنایا گیا، تو لہٰذا یہ بھی دن کون سا ہے؟ یہ دس محرم الحرام کا. تو بہرحال یہ ہے کہ یعنی یہ فضیلت جو ہے وہ واقعہ کربلا کے واقعے سے نہیں ہے دس محرم الحرام کی، اس عاشورہ کی، بلکہ یہ تو بہت پہلے سے اس یعنی عاشورہ کی اہمیت ہے کہ جو کہ چلی آ رہی. باقی یہ ہے کہ ابتدا میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان مبارک کے مہینے فرض ہوئے اہل ایمان پر تو پھر یہ عاشورہ کا روزہ ہے کہ جو کہ نفل کے درجے پر وہ چلا گیا، لہٰذا اس کی اہمیت وہ انشاءاللہ آگے احادیث مبارکہ میں آ جائے گی. باقی اس عاشورے کے روزے کے جب تذکرہ آیا ہے تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے خاص، اور یہ بخاری و مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت وہ نقل ہوتی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اس عاشورہ کے دن دس محرم الحرام کو یہود جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومون، تو اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے کہ ذرا بتاؤ کہ تم اس دسویں دن کو محرم کے روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو فقالوا یوم هذا یوم عظیم، تو یہود نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے بڑا عظمت والا دن ہے. کیسے؟ کہ انج اللہ فیہ موسیٰ وقوما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن دس محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. وغرق فرعون وقوما، اور فرعون اور اس کی قوم کو جب وہ غرق کر دیا تھا آل فرعون، فسامہ موسیٰ شکرا، تو پھر شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس عاشورہ کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا تھا. فنانو نسومو، تو ہم بھی جو ہے وہ روزہ رکھتے، تو انہوں نے یہ پوچھنے پر یہ وجہ ہے کہ جو کہ روزہ رکھنے کی وہ بتائی. اب اس کے بعد دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنانو احق و اولا بموسیٰ منکم، یہود سے آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم زیادہ جو ہے وہ قربت رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، لہٰذا یہ ہے کہ فسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امر بصیام، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس دن عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اور اس دن اہل ایمان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. باقی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشورہ کے روزے کا اہتمام ہے اس کے حوالے سے بھی روایت میں بخاری اور مسلم کی یہ ہمیں ملتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی فضیلت والے دن کے روزے کا زیادہ اہتمام اور فکر فرماتے ہوں. لیکن خاص طور پر اہتمام و فکر کس دن کے روزے کا فرماتے تھے؟ عاشورہ کے دن کا, اور ماہ مبارکہ رمضان مبارک کے روزوں کا خاص اہتمام فرماتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ فضیلت ہے کہ جو کہ اس عاشورہ کے دن کے روزے کے ہمیں ملتی ہے. اسی طرح مسلم کی روایت میں اس عاشورہ کے روزے کی فضیلت مزید آپ نے فرمائی کہ وصیام یوم عاشورہ, کہ یہ جو دسویں محرم کا روزہ ہے, احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس دسویں دن کے روزے کے ذریعے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ بندے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ بات اصولی ذہن میں رکھیں کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ. لہٰذا احادیث مبارکہ میں جو بھی اعمال پر گناہوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے تو یہ کون سے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے؟ یہ صغیرہ گناہ, ان کی معافی کا اعلان ہوتا ہے. اور کبیرہ گناہوں کے لیے اصول کیا ہے؟ کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. لہٰذا یہ دسویں دن کا جو روزہ ہے محرم الحرام کا, انشاءاللہ وہ آ رہا ہے اور ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا ہے, اور اس میں بڑا جو ہے وہ اجر ہے. اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ بندے کے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے. اب کیونکہ یہود بھی دسویں دن کے روزے یعنی دن کا روزہ رکھتے تھے, اور اللہ کے رسول کے حکم پر مسلمانوں نے بھی دسویں دن کا روزہ محرم کے رکھنا شروع کر دیا, تو اب یہود سے مشابہت ہو رہے تھے. اس کی فکر ہوئی ہے اہل ایمان کو, صحابہ کرام, اور اللہ کے رسول کے پاس آئے. مسلم کی روایت ہے, عرض کیا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہ اس دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم سے ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے, لیکن اس دن تو یہود و نصارہ بھی بڑے عظمت کے دن کے طور پر اور اس دن کو جو ہے وہ مناتے ہیں, اور یہ کہ اس میں وہ بھی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں, تو لہٰذا ایک مشابہت کا اندیشہ ہمیں لاحق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نبی کا بھی روزہ رکھیں گے دسویں کے ساتھ, اور یہود کی مخالفت میں آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کا روزہ بھی ساتھ رکھیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. اسی طرح سے ایک مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول نے تلقین فرمائی کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس کے ساتھ یہود کی مخالفت کرو, یعنی اس کے ساتھ ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا جو ہے وہ روزہ رکھ لیا کرو, یعنی دسویں محرم کے ساتھ یا تو نبی کا روزہ ملا لو یا اگلے دن یعنی گیارہویں کا روزہ ملا لو. تو اس طرح سے یہ دو روزے ہیں کہ جو کہ تم رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں ابو داؤد کی روایت میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ دین اسلام میں کفار کی مشابہت بھی جب وہ منع, اور یہاں تو آپ اندازہ کریں نوٹ کریں کہ عبادات میں مخالفت کا کہا جا, اور آج اللہ معاف فرمائے ہم تو منکرات اور بدعات میں جو ہے وہ مشابہت اختیار کر رہے ہیں کفار, یہاں تو عبادات میں مشابہت کی جو ہے وہ مخالفت کی جا رہی ہے, اس کو اختیار نہ کرنے کا یعنی منع کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر میں اصل میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھوں مزید کہ کس طرح سے عبادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا, ان کی مخالفت اختیار کرنے کا حکم دیا. اور اس میں ایک یہ ہے کہ مشرکین جب حج کرتے تھے تو یہ عرفات نہیں جاتے تھے, یہ منا سے واپس لوٹ آتے تھے. تو لہذا یہ ہے کہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ تم کہاں سے لوٹنا ہے, تمہیں عرفات جانا ہے, عرفات سے لوٹنا, کیونکہ مشرک جو ہے وہ منا سے واپس لوٹتے ہیں, تمہیں ان کی مخالفت کرنی اور تمہیں عرفات سے واپس لوٹ. اسی طرح سے مزدلفہ سے نکلنے میں جب یہ مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے تو یہ کفار بھی وہاں قیام کرتے تھے, لیکن یہ مشرکین بہت دیر لگاتے تھے نکلنے میں وہاں سے مزدلفہ سے. تو اہل ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فجر اول وقت میں پڑھو, فجر کو اول وقت میں پڑھو مزدلفہ میں, اور پڑھ کے جو ہے وہ فوراً نکلو مزدلفہ سے, اور ان کفار کی جو ہے وہ مشابہت اختیار نہ کرو. لہٰذا اس طرح کی یہ کیفیات ہیں کہ جس پر ہمیں غور و فکر کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم تو آج منکرات اور بدعات میں کفار کی نقالی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اچھا، اب یہ مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام کا، اس کی اہمیت، عاشورہ کے دن کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ یہ جو شہادتیں اس ماہ یعنی محرم الحرام میں ہوئی ہیں، تو اس شہادت کی حقیقت کیا ہے دین اسلام، اور قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ دیکھیں، تین جلو قدر ہستیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان دنوں میں، یعنی 18 ذی الحجہ کو یعنی 35 ہجری میں شہادت ہوتی ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شہادت مظلومانہ شہادت ہے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت، پھر یکم محرم الحرام کو پچھلی نصیص میں تفصیل آ گئی، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم کی جو ہے وہ شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں، اور اسی طرح سے پھر نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد کی جو بھی مظلومانہ شہادت ہے، یہ 10 محرم الحرام کو 61 ہجری میں یہ شہادتیں ہیں کہ جو کہ ہوئی۔ باقی یہ ہے کہ بعض شہادتیں ہوئی ہیں دین کے غلبے کے لیے، یہ بھی موضوع بڑا اہم ہے کہ جو کہ سمجھنے والا ہے، یعنی صحابہ کرام نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں، بعض شہادتیں ہوئی ہیں دین کے غلبے کے لیے، نفاذ دین کے لیے۔ جیسے مکے میں بالکل ابتدا میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کی گئیں، مظلومانہ شہادت، کس طرح سے ابو جہل بدبخت نے شرمگاہ پر نیزہ مار کر پورے خاندان کے سامنے حضرت سمیہ کو شہید کیا کہ جب انہوں نے اسلام کا انکار نہ کیا اور حق پہ ڈٹی رہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ شہید کیا گیا، یہ پہلی شہید خاتون مکہ میں۔ اسی طرح آپ کے شوہر کو لایا گیا حضرت یاسر کو، دونوں پاؤں دونوں ہاتھ چار مختلف اونٹوں پہ باندھ کے مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا، اونٹوں کس طرح سے لاش کے طرف سے اڑے، تو لہٰذا یہ شہادت ہے۔ پھر سلسلہ غزوات ہوتا ہے تو بدر میں جو ہے وہ 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں، اگلے سال 3 ہجری میں 70 ذیل القدر صحابہ ہیں کہ جو کہ شہید ہوتے ہیں احد کے میدان میں، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا 8 ہجری میں کہ جال حق و وزاق البات ہے، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مکے کی زمین پر اور عرب کی زمین پر دین اسلام کی فتح ہو جاتی ہے، دین ہے کہ جو کہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بعض شہادتیں ہوئی ہیں نفاذ دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری قسم کی شہادتیں ہوئی ہیں دین کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی قائم کرنے کے لیے شہادتیں، یہ پہلی شہادتیں جن کا تذکرہ آیا، اور پھر جب دین قائم ہو گیا تو اب اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے پھر جانے ہیں کہ جو کہ صحابہ کرام نے دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکمیل انقلاب کے بعد، یعنی انقلاب دشمن تحریکیں جنہیں کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ شروع ہو گئی تھیں، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ دین اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہ قوتیں ہیں، مخالف قوتیں کے جو کہ کھڑی ہوئی اور ان کے مقابلے میں دین کے تحفظ میں پھر یہ جانے ہیں کہ جو کہ صحابہ کرام کی گئیں، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ اور ان شہادتوں کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے، پورے واقعات ہیں تفصیل کے ساتھ، تو یہ تو موقع نہیں ہے اور نہ یہ اس وقت ہمارا موضوع ہے۔ اس کے لیے تو دو کتابیں ہیں کہ جو میں آخر میں اس کا حوالہ آپ کو دے دوں گا، وہ تاریخ یہ سانح کربلا جو ہے 61 ہجری میں کیسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور خاندان کی شہادت ہے، پھر یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے دو کتابوں کا حوالہ انشاءاللہ میں آخر میں دوں گا، وہ مفید رہیں گی، اور اس کا مطالعہ اور پھر اس کی تقسیم کا معاملہ یہ اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، وہ حوالہ انشاءاللہ آخر میں آ جائے گا۔ لیکن ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ شہادتیں ہمارے ہمیں پتہ ہیں کس طرح سے وہ سازشی ذہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا کہ وہ ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز اس نے شہید کیا آپ کو، پھر یہ ہے کہ یہودی جو عبداللہ ابن سبا تھا وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور کس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے، پھر یہی سازشیں آگے بڑھتی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی وہ مظلومانہ شہادتیں 10 محرم الحرام کو وہ ہوتی ہیں، تو یہ سازشیں وہ شروع ہو گئی تھیں، اور تحفظ دین میں پھر یہ جانے صاحب کرام میں تھی۔ اچھا، اب یہ شہادت کی حقیقت کیا ہے دین اسلام، شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ شاید آپ کو بات بڑی عجیب لگے کہ جن معنوں میں ہم شہادت کا لفظ اپنے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جان کا قربان کر دینا اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ یعنی قتل ہو جانا، لہذا یہ لفظ شہید کا وہ احادیث مبارکہ میں تو آیا ہے ان معنوں میں، لیکن قرآن مجید میں یہ شہید کا لفظ وہ قتل کے معنوں میں یعنی استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے واقعتاً لفظ بھی جو ہے وہ قتل کا آتا، جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 بڑی مشہور آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ جس میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب دیکھیں یقتل کا لفظ آیا، قتل کا لفظ آیا، کہ تم ہرگز نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، یعنی معروف معنوں میں وہ شہید ہو جائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، لہٰذا یہ قتل کا لفظ قرآن مجید میں، ہاں احادیث مبارکہ میں یہ شہید کا لفظ بھی استعمال ہو، لیکن قرآن مجید میں یہ کن معنوں میں شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی ذرا ساتھ میں سمجھ لیں، یعنی فلسفہ شہادت کیا ہے قرآن کی نگاہ میں، تو یہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو لغوی مفہوم ہے شہادت کا وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے شہید کا لفظ حاضر ہونے کے معنوں میں اور ایک یہ موجود ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے کہ جس میں یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب ان پر موت کی کیفیت طاری تھی، نزع کی کیفیت تھی، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ام کنتم شہداء، اب دیکھیں الفاظ پر غور کیجئے، کیا تم اس وقت شہداء تھے، اب یہاں شہداء کے معنی کیا ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے حاضر تھے، اس حضرت یعقوب الموت کے جب یعقوب علیہ السلام کی نزع کی کیفیت تھی اور موت قریب تھی، تو پھر وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا بچوں نے کہ ہم آپ کے معبود اللہ کی عبادت کریں، توحید پر گامزن رہنے کا ان سے وعدہ کیا، تو بہرحال یہاں شہداء کا لفظ حاضر اور موجود ہونے کے معنی، اسی طرح سے اصطلاحی معنوں میں یہ مددگار ہونے اور گواہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے شہید کا لفظ، یہ گواہی کے معنوں میں تو بڑا مشہور ہے، ہم کلمہ شہادت کیا پڑھتے ہیں اشہدو اللہ، تو یہ اشہدو کا مطلب کیا ہے، یہ قتل کے معنوں میں یہاں استعمال نہیں ہوا بلکہ شہید کا لفظ یہ گواہی دینے کو معنوں میں استعمال ہوا، اسی طرح قرآن میں آتا ہے اللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے، شہید ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے، گواہ ہے، لہٰذا یہ شہید اصطلاحی معنوں میں گواہی کے معنوں میں، اسی طرح مددگار کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، وہ بھی آیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی آیت نمبر 23 سورہ بقرہ کی، چیلنج دیا گیا کفار مکہ کو کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، بھئی دیکھو اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے متعلق کہ جو ہم اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، تو تم اس قرآن کی مثل ایک سورت بنا کے دکھا دو، فاتو بصورت مثلی، اور آگے دیکھیں الفاظ کیا ہے کہ تم اپنے ودعو شہداءکم من دون اللہ، تم اپنے شہداء کو جو ہے وہ بلا لو اللہ کے مقابلے، اب یہاں شہداء سے مراد کون ہے کہ جو جانے دے کے اللہ کے پاس پہنچ گئے ان کو بلا لو، نہیں سوال ہی نہیں پیدا، یہاں شہید کن معنوں میں ہے، یعنی مددگار کے معنوں میں، کہ تم اپنے مددگار بھی جو ہے وہ بلا لو اللہ کے مقابلے میں قرآن کی ایک سورت کے مثل بنانے کے لیے، اکیلے کام نہ کرو اپنے مددگاروں کو بھی بلا دو، لہٰذا یہ شہداء یا شہید کا لفظ یہ مدد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر غور کیجئے گا یہ شہادت الناس کی ایک اصطلاح ہے کہ جو ایک دینی فریضے کی اصطلاح کے طور پر قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور یہ جو شہادت الناس کی ذمہ داری ہے اس کا تعلق یہ فریضہ رسالت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ رسالت تھا کہ آپ شہادت علی الناس جو ہے وہ کریں، لوگوں پر حجت تمام کریں، مطلب کیا ہے شہادت علی الناس کا، لوگوں پر حجت تمام کر دینا تاکہ روز قیامت بندوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر نہ رہے کہ کوئی جا کے یہ کہہ دے کہ اللہ تیرے دین کے متعلق تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، کیسے ہم قبول کرتے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ شہادت علی الناس آج اس دنیا میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری انسانیت پر حجت تمام کر دیں، شہادت علی الناس وہ قائم کر دیں، اس کے لیے دیکھیں میں نے وہ آیت تلاوت کی تھی ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرما رہے ہیں ہمیں اس امت کو کہ ہم نے اب تمہیں اے مسلمانوں ایک درمیانی امت ہے کہ جو کہ بنایا، اب تم اللہ اور بندوں کے درمیان لنک ہو، جو بھی احکامات رسول کے ذریعے سے تمہیں ملے اب پوری انسانیت تک تمہیں پہنچانا، تو امت وسط بنایا تم، درمیانی امت، اور تم کرو گے کیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر حجت قائم کر دو، اور وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور روز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جو ہے وہ گواہ ہو جائیں، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور روز قیامت رسول تم پر گواہ ہو جائے. یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے کہ جو آج فرض کے درجے پر ختم نبوت کے بعد یہ ہمارے کانوں پر ہے، کہ جو کہ فریضہ رسالت تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا غور کریں کہ یہ اللہ کے رسول نے یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری کیسے ادا کی؟ تین کام ہیں کہ جو کہ آپ نے کیے اس فریضہ رسالت کے لیے، شہادت علی الناس کے لیے. دعوت کا کے ذریعے سے آپ نے یہ کام کیا، جو پیغام قرآن کی صورت میں اللہ کے رسول کو ملا آپ نے دعوت دی ہے، دعوت دین ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک مسلسل آپ نے یہ دعوت کا کام ہے کہ جو کہ کیا. اور پھر صرف دعوت نہیں بلکہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی کردار کا نمونہ ہے کہ جو کہ پیش کیا، اس کے ذریعے سے آپ نے دعوت، یہ دوسرا ذریعہ تھا. اور تیسری بات آپ نے یہ پھر کی ہے شہادت الناس کے لیے کہ آپ نے ایک اجتماعی جد و جہد ہے کہ جو کہ اختیار کیا، ایک اجتماعیت صحابہ کرام کی وہ وجود میں لائے اور ان کے ذریعے سے پھر یہ حجت تمام کی لوگوں پر دعوت کا کام کیا ہے، اور حجت تمام کی اور سارے عذر لوگوں کے جو ہے وہ توڑے ہیں دعوت کی قبولیت کے حوالے سے. اور پھر اس میں بڑے مصائب سے بھی اہل ایمان اللہ کے رسول خود بھی دوچار ہوئے. مکی دور اگر آپ دیکھیں کس طرح سے زبانی کلامی تشدد آپ کو کیا گیا، ساحر کہا گیا، کذاب کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، معاذ اللہ. پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام پر بھی تان و تشنیع کی گئی. پھر یہ زبانی کلامی تشدد آگے بڑھا اور جسمانی تشدد میں ڈھلا، فزیکل ٹارچر ہے کہ جو کہ کیا گیا اللہ کے رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی. اور وہ داستان عظیمت صحابہ کرام کی، یہ فزیکل ٹارچر کو کس طرح سے سہا ہے، وہ واقعات جب بھی بیان کیے جائیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عرب کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مالک اب امیہ بن خلف بدبخت تھا، کس طرح سے ننگی پیٹ لٹا کے اور اوپر بھاری پتھر رکھے کوڑے برسا برسا کے تھک جاتا، لیکن حضرت بلال کی زبان سے احد ان احد احد ان احد جو ہے وہ کہتے نہیں تھکتے. کس طرح سے عرب کی سرزمین پر حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ، یعنی دہکتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹ لیٹے، اور کس طرح سے وہ انگاروں کی وجہ سے کھال کٹی ہے کمر کی اور چربی پگھل کے انگارے ٹھنڈے ہوئے تو جان کے خلاصے. کس طرح سے مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ اذیتیں دی گئیں. 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول نے اتنے جل قدر صحابہ کہ وہ اس کام کے لیے پیش کیے شہادت علی الناس کے. اور پھر جا کے وہ دین کا غلبہ سن 8 ہجری میں ہوتا ہے، اور آپ پھر حجت الوداع کے موقع پر 1,23,24,000 کا اجتماع، اور آپ یہ گواہی ہے کہ جو کہ قائم کرتے ہیں کہ اللہ حل بلغتو، سب سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا کہ نہیں، تو یک زبان ہو کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو جواب تھا وہ کیا تھا کہ نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، کہ اللہ کے رسول نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق کی نصیحت ادا کر دی، ظلمات کے تمام پردے آپ نے چاک کر. پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ قبول کر رہے ہیں کہ میں نے فریضہ رسالت شہادت الناس وہ ادا کر دی. بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ گواہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے قائم فرمایا. پھر اسی تسلسل کو شہادت الناس کے آپ کی وصال کے بعد کس نے جاری فرمایا؟ آپ کے جانثار ساتھی، آپ کے تربیت یافتہ ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. وہ عظیم اجتماعیت وہ تیار ہو چکی تھی صحابہ کرام کی رضوان اللہ اجمعین، اور جن حضرات نے پھر اس مشن کے تحفظ کے لیے اس کو آگے بڑھانے میں پھر وہ شہادتیں ہوئی ہیں کہ جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں جو وہ کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی وہ شہادت الناس کی ذمہ داری، یہ قرآن کا فلسفہ شہادت، یعنی یہ ہے کہ فلسفہ شہادت کو ادا کرتے کرتے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے، اپنی جانیں بھی قربان، اپنا تن من دھن جو ہے وہ لگا. اچھا اب یہ ذمہ داری کس کی ہے ختم نبوت کے بعد؟ اصل سوال تو یہ نا پریکٹیکل سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اب کیا کریں. اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر کہ ہم اپنے قول اپنے ذاتی عمل اور کسی ایسے اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے اب یہی شہادت الناس کی ذمہ داری لوگوں پر جو ہے وہ قائم کریں اور حجت تمام کریں کہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے اللہ کے پاس جا کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ مسلمان تھے کہ جو خزانے کے صاحب بن کے بیٹھ رہے انہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے. تو لہٰذا اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت جو ہے وہ نصیب کرنا. اور آخری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ شہادتوں کا مہینہ تو ہے لیکن اس میں کچھ منکرات بھی ہیں کہ جو کہ وہ افعال وہ انجام دیے جاتے ہیں اس سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے اور یہ اویئرنیس اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اب مثال کے طور پر یہ جو محرم الحرام کا مہینہ یہ اب آخری موضوع ہے ہمارا منکرات محرم وہ کیا ہے. اس میں ایک شے یہ ہے اور یہ سمجھ لیا گیا کہ بھئی یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ سوگ اور غم کا مہینہ اور یہ ہے کہ اس میں پھر شادی بیاہ نہ کرنا اسی طرح سے سیاہ لباس پہننا بناؤ سنگھار جو ہے وہ چھوڑ دینا پھر یہ ہے کہ مرثیے اور نوحے پڑھنا ماتم کرنا. لہذا جیسے یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے پوری فضا ایسی بن جاتی معاشرے کی بڑی ہولناک قسم کی اور یہ ہے کہ غم کی اور ڈر ڈراوا یہ ساری کیفیات ہیں اور لاکھوں روپیہ ہے کہ جو کہ سیکیورٹی پر جو ہے وہ پھر خرچ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مہینہ یہ شہادت کی وجہ سے کہ بھئی اتنی عظیم شہادتیں ہوئی ہیں تو لہٰذا یہ غم کا مہینہ. تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ شہادت تو سعادت ہے مسلمان کے لیے نہ کہ مجھے بھی غم ہے. اور یہ ہے کہ قرآن مجید خود یہ کہہ رہا ہے دو آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں شہید ہو جائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ہرگز ان کو یہ نہ کہنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ بل احیاؤن ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں تم انہیں مردہ سمجھ رہے ہو کہہ رہے ہو ہرگز نہ کہنا بلکہ اللہ کے ہاں وہ کیا ہیں وہ زندہ ہیں. اور شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس کی برزخ نہیں ہے شہید کی سیدھا جو ہے وہ جنت ہے اور وہاں جو ہے وہ پر ایسے دیے جاتے ہیں شہداء کو کہ جہاں چاہتے ہیں وہ جنت میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اعلیٰ مناسب. یہ رتبہ ہے شہادت کا یہ موجب غم نہیں ہے یہ تو سعادت کی بات ہے. بلکہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 169 میں تو یہ بھی فرمایا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا یعنی پہلی آیت میں کہا گیا کہ ہرگز مت کہنا اب یہاں کہا جا رہا ہے ہرگز گمان بھی مت کرنا اور یعنی کہنا تو بہت اگلا درجہ ہے گمان کی کیفیت بھی ابتدائی درجہ بھی تم نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں اور اندہ ربہم یرزقون اور وہ اپنے رب کے پاس کیا پاتے ہیں وہ رزق پاتے ہیں انہیں اعلیٰ رزق ہے کہ جو اللہ کی جناب میں جنت میں دیا جا رہا ہے تمہیں اس کا شعور نہیں. لہٰذا یہ موجب غم نہیں ہے یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے دین اسلام. اچھا اگر مان لیا جائے کہ یہ شہادت بالفرض یہ موجب غم ہے اور رنج کی کوئی شے ہے رنج والی کوئی کیفیت ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد دور خلافت کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی عظیم شہادت وہ نہ ہوئی ہو ہے کہ نہیں. کیسے کیسی عظیم شہادتیں ہو رہی پوری تاریخ انسانی میں یعنی دور خلافت میں بھی اور دور نبوی میں بھی. اچھا اگر شہادت کے دن کو منانے کے حوالے سے غم کا پہلو تلاش کریں تو پھر یہ ہے کہ دور نبوی میں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت یہ مکے میں بالکل ابتدائی دور میں انتہائی مظلومانہ شہادت کس طرح سے شرمگاہ پر نیزہ مار کے چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا کے میاں بیوی بی کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے کفار کی طرف سے. اگر غم بنانا ہوتا تو اللہ کے رسول حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی شہادت پہ غم بناتے کہ نہیں تو کہاں ملتا ہے غم بنانا. اسی طرح سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی بنیاد پر شہادت کا دن موجب غم ہوتا یا منانے کا کوئی پہلو نکلتا کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ نواس رسول ہیں ان کی شہادت ہے تو غم بنانا چاہیے تو پھر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ حضرت حمزہ کون ہے رضی اللہ تعالی سگے چچا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سن 3 ہجری میں احد کے مقام پر حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ملتی، اور کیفیت کیا ہے، آپ کا لاشا سامنے لایا جاتا ہے حضرت حمزہ کا، اور کلیجہ نکال کے چبایا گیا ہے، مسلہ کیا گیا لاش، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ آج تو حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں، کیوں رونے والا کون ہوتا ہے، یہ تو مہاجر صاحب ہیں مکے سے آئے. لہذا سگے چچا کا پھر انتقال ہوتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قربت کی بنیاد تلاش کریں غم منانے کے لیے، تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی موجب غم سمجھنا چاہیے اور اس دن کو منانا چاہیے. پھر ربیع الاول میں کس کا انتقال ہوتا ہے؟ 12 ربیع الاول رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم شادیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں ربیع الاول میں. تو لہٰذا یہ جو وصال اور کسی کا جانا اور شہادت، یہ مجھے بھی غم ہے ہی نہیں. پھر سوگ کی اجازت اگر ہے تو وہ مرنے والے کے لواحقین کو ہے. وہ بھی کتنے دن ہیں؟ وہ بھی 3 دن ہیں کہ وہ گھر پہ رہیں اور جو بھی تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں تاکہ وہ ان کو انٹرٹین کر سکے، سوائے جو ہے وہ بیوہ کے. بیوہ کی جو عدت ہے اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہ 4 ماہ 10 دن. لہٰذا یہ سوگ کی بھی کیفیت 3 دن. پھر یہ نوحہ کرنا، یہ بین کرنا، ماتم کرنا، اس حوالے سے تو میں آخر میں حدیثیں آپ کو سناؤں. بخاری اور مسلم کی روایت سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جس نے رخساروں کو پیٹا، گریبانوں کو جو ہے وہ چاک کیا، اور جہالیت کے بول ہیں کہ جو کہ بولے یعنی بین کیے، وہ ہم میں سے نہیں. پھر مسلم شریف کی روایت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ جو نوحہ کرنے والی عورت ہے بین کرنے والی میت پر، جو عورتیں خاص طور پر چیخم پکار جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، تو نوحہ کرنے والی توبہ کرنے سے پہلے مر گئی، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن گندھک کی شلوار اور تار کول کا کرتا اسے پہنایا جائے گا، اور یہ کیٹلسٹ کے طور پر کام کرے گا، آگ کو اور جو وہ بھڑکا ہے. یہ عذاب کی کیفیت ہے کہ جو نوحہ کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. پھر مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں کہ جو ان کے حق میں کفر ہیں. دو چیزیں آپ نے فرمایا، نمبر 1 نسب میں تانا زنی کرنا، اور نمبر 2 میت پر بین کرنا، نوحہ کرنا. اسی طرح مسند احمد کی روایت، آخری روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں کہ تم شیطان جیسی چیخو پکار سے بچو، جب تک غم جو ہے وہ آنکھ اور دل میں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت کا مظہر ہے، اور جب اس کا اظہار غم کا وہ ہاتھ اور پاؤں سے ہونے لگے تو یہ شیطان کی طرف سے، یعنی اس کا اظہار ہاتھوں سے اور پاؤں سے ہونے لگے، یعنی انسان اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے اور یہ ہے کہ خاک ڈالنا شروع کر دے، تو لہٰذا یہ پھر کس کی طرف سے؟ یہ شیطان کی طرف سے. ہاں آنکھوں میں آنسو آنا کسی کی میت پر، یہ تو رحمت کی علامت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ احادیث مبارکہ ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو سامنے رکھیں تو یہ شہادت کیا ہے دین اسلام میں؟ غم کا باعث ہے یا سعادت کا باعث بنتی؟ سعادت کا یہ باعث. اللہ تعالی ہمیں یہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. دوسرا جو منکر ہے محرم میں وہ کیا ہے؟ وہ حلیم، کے جو کہ دلیم اصل میں وہ حلیم رکھے اور اس کا پکانا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بڑا اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ صدقہ ہم کر رہے ہیں، یعنی ایک دن مقرر کر کے، یعنی جو بھی اشخاص کا دن مقرر کر کے خاص طور پر، اور ان کے نام پر جو ہے یہ پھر دلیم وہ پاٹھا بھی جا رہا ہوتا ہے. پر کیا کریں کہ وہ ہمارے سنی بھائی بھی جو ہے وہ، یعنی ہم سمجھتے تو ہیں یہ حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ جب گھر پہ وہ دلیم پہنچتا ہے تو بڑے مزے سے جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا بڑی حکمت کے ساتھ منع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورت الانام، سورہ نحل، 4 جگہوں پر یہ آیت ہے کہ جو کہ ریپیٹ ہوتی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وما اہل بھی لغیر اللہ، یعنی حرمت والی جو چیزیں اس میں ایک حرمت والی شے حرام شے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا نام جس پر نہ لیا گیا ہو. لہٰذا یہ ہے کہ وہ ہر شے حرام ہے. یعنی اگر آپ ایک بکری ہے اس پر اللہ کا نام لیں، غیر اللہ کا نام لے کسی بکر دے، حرام ہو جائے گی، حالانکہ فی نفسہ بکری حلال ہے. اسی طرح سے شرک کی آمیزش بھی اگر آ جائے کسی شے میں، کسی کا دل مختص کر کے آپ جو ہے وہ کوئی نظر دے رہے ہیں، یا کھانا بانٹ رہے ہیں, تو یہ کیونکہ دل مخصوص ہو گیا کسی جانے والے کا, تو یہ بھی کیا ہو گیا, یہ شرک میں بات آ گئی اللہ, اور حرام یہ کام ہو گیا, اللہ تعالیٰ اسے بھی محفوظ رکھا. تیسرا عمل ہوتا ہے بھائی سبیل لگانا اور پانی پلانا. بھائی یہ پانی پیاسوں کو پلانا بڑا ایک کار خیر ہے, لیکن کیا پیاسے سے محرم ہی ہوتے ہیں؟ کیا اور دیگر مہینوں میں کہیں پیاسے ہمیں نہیں ملتے؟ تمہارا یہ ہے کہ پانی پلانا ہے تو یہ سب کے یہ سب ایک یعنی نمود و نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ پھر گھر گھر جا کے چندے لے کر جو ہے وہ سبیلے لگانا اور پانی پلانا, تو یہ سب میں ساری وہ کیفیات ہیں کہ جو دھندے دین اسلام میں ہے. دین اسلام میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہم بھول گئے ہیں. بس آخر میں یہ مسلم کی روایت سن لیجئے, پھر اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول 1400 سال پہلے کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں, کہ جو آج ہمارے یعنی تصویر ہمیں اس حدیث میں دیکھنی آپ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے انبیاء کو مبوس کیا اور ہر امت میں انبیاء مبوس ہوئے, اور ان کے کچھ حواری ہوتے تھے, ان کے کچھ اصحاب ہوتے تھے, ان کے ماننے والے ہوتے تھے انبیاء کے, اور یہ ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ نبی کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے تھے, وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِ, اور ان کی احکامات کی پیروی کرتے تھے. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ. اب دیکھیں یہ بات ہے جو سمجھنے والے, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ پھر ان انبیاء کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے, یعنی کچھ تو تھے کہ جو انبیاء کو ماننے والے اور ان کی اقتدا کرنے والے, ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جو کرتے کیا تھے. فرمایا کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون, کہ جو کہتے وہ تھے کہ جو کرتے نہیں, قول اور فعل کا تضاد, اور کرتے وہ ہیں کہ جن کا حکم دین میں نہیں دیا گیا, اسلام میں نہیں دیا گیا, کر وہ رہے ہیں. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں, قول اور فعل میں ہمارے بھی تضاد ہے معاذ اللہ الا ماشاء اللہ, اور کر وہ رہے ہیں کہ جس کا دین میں حکم ہی نہیں. تو اللہ کے رسول فرما دیں کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایسے لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, جو ان سے دل میں سے جہاد کرے گا ان امور کو منکر جانے گا, تو لہٰذا وہ مومن شمار ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً جو بھی اس محرم کے مہینے میں جو اتنا بڑا کام ہمیں کرنا تھا اور کرنا ہے, شہادت الناس کی ذمہ داری, قول اور فعل کے ذریعے سے اور اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے دین کے غلبے کی کوشش, دعوت دین کا کام, اللہ تعالیٰ وہ اصل کام ہمیں کرنے کی توفیق دے, اور عاشورہ کے دن اور ایک دن اضافی یا تو پہلے یا بعد کا یہ مسنون عمل ہے روزہ رکھنے کا, یہ دو روزے ہیں کہ جو کہ ہمیں رکھنے ہیں, یا تو 9-10 کا یا 10-11 کا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہتمام کرنے کی توفیق دے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ پھر شہادتوں کی جو تاریخ ہے, یہ دو کتابیں یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ محدود تعداد میں, اس کو ضرور اپنے گھروں پر لے کے جائیں, اور اس کی زیادہ سے زیادہ تقسیم کا معاملہ بھی ہو, یہ ایک سیٹ کی صورت میں یہ دو کتابیں استاد محترم کی ڈاکٹر سارب رحمۃ اللہ کی, ایک تو شہادت جیسے میں نے تذکرہ کیا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ, لہٰذا یہ ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے یہ مظلومانہ شہادت ہے, تو شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, یہ کتابچہ یہاں پر انشاءاللہ اویلیبل ہوگا, پوری تاریخ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ کی شہادت کے حوالے سے. اور پھر 10 محرم کو 61 ہجری میں جو نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان والوں کی جو شہادتیں ہیں, بڑی مظلومانہ شہادت, یہ سانحہ کربلا کے نام سے یہ کتابچہ یہاں پر اویلیبل ہے, یہ سیٹ کے طور پر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا, یہ ضرور جو ہے وہ حاصل کر لیں. اور واقعی یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے حق کا ساتھ نبھایا ہے اور باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی, آج ہمارے حکمران اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ آج بھی یہ باطل نظام ہے کہ جو کہ اپنے باطل نظام کے ہتھکنڈے استعمال کر کے اور حق کو دبانے کے چکر میں, لہٰذا ہمیں بھی اس حق کا بول بالا کرنے کے حوالے سے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے, اور اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا نہیں ہے. اور یہی بدبختی آج ہے کہ ہم اس باطل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, تو ہمارے جو مظلوم بھائی غزہ کے مسلمان ہیں کس طرح سے بے دردی کے ساتھ انہیں شہادت کی کیفیت ہے کہ جو کہ شہید کیا جا رہا ہے, اور یہ کہ یہ بدباش امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بدمز ہاتھی کی طرح جہاں چاہتے ہیں وہ جنگ جو ہے وہ چھیڑ دیتے ہیں. لہٰذا یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اپنے اصل کی طرف جو ہے وہ پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.